الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ فورتھ لیکچر ہوگا ان سیریز کا، اور پہلے جو تین کلاسز گزر چکی ہیں ان کے اندر آپ کو مسلمانوں کی جو ہسٹری گزر چکی ہے، اس کی جو گولڈن ایج تھی، اس کی چند ہائی لائٹنگ پوائنٹس، سارے نہیں، جس طرح لاسٹ کلاس کے اندر جو میں نے کہا تھا کہ جو زیادہ مشہور مسلم سائنٹسٹ ہیں ان کو تو میں نے ذکر نہیں کیا تھا، کوئی اور نام لیے تھے جو کہ زیادہ اتنے مشہور نہیں ہیں لیکن ان کی تو ہیوج کنٹریبیوشنز ہیں۔ تو اسی طرح جو اسلامک ہسٹری گزری ہے اس میں ظاہری بات ہے کہ جیسا میں نے بتایا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سال کا دور تھا، حضرت عمر کا 10 سال کا، حضرت عثمان کا تقریباً 12 سال کا، 4 سال کا تقریباً حضرت علی کا۔ تو یہ جو سارا دور ہے جو 30 سال ایک حدیث کے اندر بیان کیے تھے، تو وہ ظاہری بات ہے اس کی ساری باتیں تو نہیں بتائیں آپ کو، اس کی تو بہت تھوڑی سی باتیں بتا دی ہیں۔ اور آج کل کے حساب سے جو کچھ چیزیں جو ریلیٹ ہوتی ہیں ان میں سے چند چیزیں بتا دیں۔ تو بہرحال یہ وہ ایک ایسا دور تھا جس کو ویسٹ کہتا ہے اپنے وقت کے اندر ڈارک ایجز۔ وہ ڈارک ایجز کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو اتنے 100 سال گزرے تھے، اس میں نہ تو ہم لوگ کوئی ترقی، اپنی بات کر رہے ہیں وہ، ہم کوئی ترقی کر سکے تھے لٹریچر کے اندر، نہ کوئی سائنس کے اندر، نہ کوئی میتھمیٹکس کے اندر، نہ کوئی آرکیٹیکچر کے اندر، کسی کوئی آرٹس کے اندر، کسی چیز کے اندر ہم لوگ کوئی ترقی نہیں کر سکے تھے۔ تو وہ اس کو کہتے تھے ڈارک ایجز۔ اور یہ جو ڈارک ایجز تھیں ان کی، اس دوران کیا ہوتا تھا کہ ان کے ہی جو ملکوں کے میں ہوتے تھے نوجوان، وہ آتے تھے اور مسلمانوں کے جو بڑے بڑے شہر ہوتے تھے یہاں سے پڑھ کے سیکھ کے جایا کرتے تھے۔ جس طرح میں نے اسپین جو الاندلس نام کہلاتا تھا، اسپین، پرچوگل، یہ سارا جو بڑا علاقہ تھا، تو اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ مسلمانوں کی بہت مشہور 3 بڑی یونیورسٹیز تھیں، تو وہاں سے آ کے جو دوسرے یورپین کنٹریز کے جو لوگ ہوتے تھے، اور وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن، یہ نہیں کہ کوئی کرسچن ہے یا کوئی جو ہے یا کوئی اور کسی تھرڈ ریلیجن کو بلانگ کرتا ہے تو اس کو نہیں ایڈمیشن ملے گا وہاں پہ، وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن اس چیز کو پھیلایا جاتا تھا۔ ایک اور بہت ہائی لائٹنگ پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اس وقت مسلمانوں نے بہت ساری دنیا کی جو لینگویجز کی کتابیں تھیں اس کو عربی میں کنورٹ کیا تھا، ٹرانسلیٹ کیا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے اسکالرس کے گروپ بنائے ہوتے تھے جس کے اندر نان مسلمس بھی شامل ہوتے تھے، ان کو بھی اپرچونیٹی فل ملتی تھی کہ وہ آئیں تاکہ ایک لینگویج کے ساتھ، ایک لینگویج جو ہم مسلمان اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں اس سے وہ لوگ سیکھ سکیں۔ تو بہرحال یہ جو ایک گولڈن ایج کا ٹائم تھا ہر لحاظ سے، سوشل پوائنٹ آف ویو سے بھی، کہ اگر آپ کرائم ریٹ دنیا کا اب دیکھیں تو دنیا کا کرائم ریٹ کہاں جا رہا ہے، لیکن اس وقت کیا کرائم ریٹ ہوتا تھا؟ بہت کم واقعات ہیں، بہت کم واقعات ہیں، ہزاروں کے حساب سے آج کل کسی ایک ملک کے اندر بھی کوئی کیس ہوں گے، ذاتی کے کیسز ہزاروں کے حساب سے کسی ایک ملک کے اندر ہوں گے، چوری کے ہزاروں لاکھوں کے حساب سے ہوں گے کیسز، جو رپورٹڈ ہوتے ہیں اور جو ان رپورٹڈ دونوں، پھر قتل کے کتنے کیسز ہوتے ہیں، کتنے پرابلمز ہوتے ہیں۔ آپ اسلامک ہسٹری پڑھیں بہت ہی کم واقعات آپ کو ملیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ نظام ایسا بن چکا تھا کہ نمبر ون یہ کہ کوئی شخص جو تھا وہ مجبوری کی حالت میں چوری نہیں کرتا تھا، اگر کوئی اور تھے چور تھے جو پروفیشنل چور آپ کہہ لیں یا کوئی اس طرح کا کیس تھا، تو وہ قانون اتنا اسٹرانگ تھا، نظام اتنا سیکیور تھا کہ ایسی سوسائٹی ایگزسٹ کر نہیں سکتی تھی، ایسا ماحول ایگزسٹ نہیں کرتا تھا کہ جہاں پہ جرائم جو تھے وہ پریویل کر سکیں۔ پھر اس کے حساب سے یہ کہ جتنے بھی دور گزرا مسلمانوں کا، اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ بغاوتیں کتنی ہوئی ہیں یا ریولٹس کتنے ہوئے ہیں، بہت ہی کم، اتنے ہیوج سال جو گزرتے رہے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں کہ سٹیبلٹی کے دور رہے ہیں، یہ ریولٹس یا جو ہوتا ہے کہ عوام سڑکوں پہ نکل آتی ہے اور اپنی حکومت کے خلاف کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ واقعات بہت کم ہوئے۔ اس وجہ سے نہیں کہ یہ کہتے ہوئے کہ نہیں جی بہت ظلم ہوتا تھا اس وجہ سے یا کچھ، نہیں اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ جو شریعت کے جو اکثر و بیشتر جو قوانین تھے وہ نافذ تھے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اقامت حد من حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدوں میں سے کسی ایک حد کا بھی قائم کرنا، خیر المطر 40 لیلۃ، وہ 40 رات کی بارش سے زیادہ خیر و برکت لے کے آتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث کیا ہے کہ ایک حد کو اللہ تعالیٰ کے قانون کا کوئی ایک حصہ بھی اگر آپ نے نافذ کر دیا تو وہ 40 رات کی بارش سے زیادہ خیر و برکت لے کے آتی ہے. تو وہ خیر و برکت کا مظہر تھا جو اسلامک ہسٹری کے اندر رہا تھا. پھر یہ کہ اس وقت کو کرنٹ ٹائم کو کس چیز کا دور کہا جاتا ہے؟ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے. تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے ہمیں کیا چیزیں دی ہیں؟ کچھ چیزیں بتائیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی, کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ لوگ یوز کرتے ہیں, جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے اس وقت کی خاص بات جو پہلے نہیں تھی؟ موبائلز, اب گاڑیاں یوز کرتے ہیں, وہیکلز ہو گئیں, ایروپلینز ہو گئے, ایروپلینز ہو گئے, یہ بجلی جو ہم یوز کر رہے ہیں, جو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, آڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں, ای میل کا سسٹم, انٹرنیٹ وغیرہ, یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے. یہ اس سے کیا ہوگا, کیا ہوگا اس سے؟ کمیونیکیشن ایزی ہو جائیں گی, لوگوں کو آسانیاں ہوں گی وغیرہ وغیرہ, اپرچونیٹیز لوگوں کو زیادہ مل جائیں گی. لیکن اس کے برعکس ایٹ دا سیم ٹائم یہی جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اس نے دنیا کو کیا دیا ہے؟ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی دنیا کے اندر, جس کے اندر بہت سارے ملک جو تھے وہ لڑ پڑے تھے آپس میں 1914 کے اندر. اور کیا دیا اس سائنس ٹیکنالوجی نے؟ 1939 کے اندر جب ورلڈ وار ٹو شروع ہو گئی تھی, پھر بے شمار سول وارز ہوتی رہی ہیں پوری پچھلے صدی کے اندر. پچھلے جو پوری صدی تھی, یہ جو سینچری ختم ہوئی ہے اب, یہ تو 21st ہے نا, جو 20th سینچری تھی اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ریولیوشنز ہی ریولیوشنز, ریوولٹس, قتل و غارت, سول وارز, اس کی تھی. میس کلنگز ہوتی رہی ہیں بہت زیادہ خطے کے اوپر, بہت زیادہ زمین کے حصے اور تاریخ کے بہت سالوں کے اوپر قتل و غارت ہوتا رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ یہی جو مڈل ایسٹ ہے سارا ہے, یہ کس طرح جل رہا ہے, کس طرح تباہ ہو رہا ہے. جب تک فلسطین اور یروشلم جو ہے یہ مسلمانوں کے آٹومن امپائر کے انڈر تھا, تو آپ تب دیکھیں وہاں پہ کیا ہوتا تھا, قتل و غارت کے دیکھ لیں کتنے کیسز ہوتے تھے, یا کیا ہوتا تھا, جیوز کو آنے کی اجازت تھی وہاں پہ, وہ آیا بھی کرتے تھے, کرسچنز آیا کرتے تھے, ایک انٹرنیشنل سٹی کی طرح وہ ریکگنائز تھی. لیکن جب سے یہ یو این نے اس کو لیا, اور خاص طور پہ 1917 کے اندر بالفور ڈکلریشن یو کے انڈر آ گیا وہ, اور یو کے نے اس کو رائٹس دے دیے جیوز کو کہ وہ آ کے رہ سکتے ہیں, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے 30 ایئرس کے بعد پھر اپروکسیمیٹلی ایگزیکٹ 31 ایئرس کے بعد اسرائیل کا اسٹیٹ بن گیا. تب سے لے کے اب تک دیکھیں پورا مڈل ایسٹ جو ہے یہ کس قدر تباہ ہو رہا ہے, نقشے پہ نقشے چینج ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ملک ہوتا تھا ٹرانس جارڈن, وہ ملک کہاں گیا؟ یہ ملک کہاں ایگزسٹ کرتا تھا؟ یہ ملک ایگزسٹ کرتا تھا جو جارڈن والا علاقہ ہے, سیریا اور یہ اس علاقے کے اندر ایک جگہ ہوتی تھی, یوں ایک اسٹرپ ہوتی تھی ٹرانس جارڈن. آٹومن امپائر کے جو تھے وہ بالکل ہی ختم ہو گئے تھے. پھر ابھی آپ دیکھیں ابھی کیا ہو رہا ہے, 2010-11 سے عرب اسپرنگ کے نام سے مختلف عرب ملکوں کے اندر ایک بادشاہوں کے خلاف ایک ریولٹ ہونا شروع ہوا تھا. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے, اتنے لوگ سیریا اور عراق کے اندر مارے جا چکے ہیں کہ کوئی انٹرسٹ بھی نہیں لے رہے اب ہم لوگ, یہ تو ہیڈ لائن بھی نہیں اب سمجھی جاتی, اس کو کوئی انٹرسٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کو. تو یہ جو ہے ایک ہمارا تھا پاس تھا ہمارا گولڈن, لیکن ابھی کے حالات کیا ہیں, اس وقت کے حالات کیا ہیں, کرنٹ اسٹیٹ کیا ہے؟ جس طرح اقبال نے کہا وہ شکوا جواب شکوا کے اندر, تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو. وہ ٹھیک ہے تمہارے آبا و اجداد تھے, انہوں نے اتنی ترقی کی, انہوں نے اتنا کچھ کیا تھا دین کے لیے بھی بہت کچھ کیا. میں نے آپ کو امام بخاری کا ان کے کریکٹر اور اخلاق کا ایک آپ کو واقعہ سنایا تھا, وہ ان کا کریکٹر اور اخلاق تھا. ہمارا کریکٹر اور اخلاق کیا ہے؟ تمہارا تو اس کے نزدیک بھی نہیں کہیں سے گزرتا. اسی طرح یہ کہ جو لوگ مسلمانوں کے جنہوں نے اتنی بڑی بڑی انوویشنز کی تھیں, جو کہ آج کل ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے بغیر کوئی چیز ایگزسٹ کر سکتی ہے, تو وہ تو انہوں نے انوینشنز کر دیں, ہم نے کون سی انوینشن کیا؟ ہم پرائیڈ کس چیز میں فیل کر لیتے ہیں, آل دو پرائیڈ والی بات ہے وہ ضرور, لیکن جب بھی اگر ہم نے اپنی کوئی سائنس کی, پاکستان نے بات کرنی ہو نا کہ اپنے سائنٹسٹ کی یا کوئی بھی چیز کی, تو ہم کس کی مثال دیتے ہیں کہ پاکستان نے ایٹامک بامبس بنا لی ہے, نیوکلیئر بامبس بنا لی ہے پاکستان نے. یہ ہم نے پہلی دفعہ تو نہیں چیز بنائی, یہ تو 1945 میں امریکہ چلا چکا تھا, 1949 کے اندر رشیا نے بھی ایکوائر کر لیا تھا, اور ہم نے کوئی نئے طریقے سے تو ریسرچ نہیں کی تھی. جس طرح مرضی کیا تھا، باہر سے ہیلپ لے لی، کچھ تھوڑا سا فارمولا کہیں اور سے مل گیا، کسی اور سے کچھ ہو گیا، میزائل ٹیکنالوجی کسی اور کنٹری سے لے لی، بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کر دی. میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کر رہا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، دنیا کے بہت کم ملکوں کے پاس ہے نعمت. میرا پوائنٹ اس وقت صرف یہ ہے کہ انوویشن، یہ تخلیق ہماری نہیں تھی کہ یہ نیوکلیئر فیوژن کے ذریعے اس طرح انرجی حاصل کی جا سکتی ہے، یہ ہمارا نہیں تھا کام. اور بے شک ہمیں اتنے سال ہو گئے نیوکلیئر بم بنائے ہوئے، لیکن ابھی بھی اگر ہم نے کوئی نیوکلیئر پاور پلانٹ بنانا ہوتا تو ہم چائنا کو بلا رہے ہوتے ہیں یا مختلف ملکوں کو بلا رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں، آپ آگے پلانٹ لگا کے دیں ہمیں. اسی طرح ہی اگر ہم لوگوں نے کوئی روڈ بنانی ہے تو ہم بھی باہر کے ملک والوں کو بلاتے ہیں کہ آئیں روڈ بنا کے دیں، ہمیں تو نہیں پتہ کہ روڈ کس طرح بنائی جائے گی. پاکستان نے اگر یہ سولر انرجی کی بیس کے اوپر اگر سولر پاور پلانٹ بنانا ہے جو بھاولپور کے پاس ہے، جس کو کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑا سولر انرجی کے اوپر بیس کرتا ہوا پاور پلانٹ ہے، لیکن وہ سب کچھ کیا ہے؟ چائنا ہمیں لگا کے دے رہا ہے، چائنا سب کچھ کر کے دے رہا ہے. یہ جو اکنامک کوریڈور، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی انجینئرنگ کہ کون سی روڈ جانی چاہیے، کس روٹ سے جانی چاہیے، کیا فیزیبل ہوگا، وہاں پہ ایئرپورٹ کس طرح بنا ہے، اس کی ساری انجینئرنگ، تمام کے تمام جو اس کے پیچھے جو سائنس ہوگی، وہ تو ہم تو نہیں لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ تو اسی طرح ہی ہے، جیسا صرف میں مثال سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ بالفرض کوئی شخص ہے جس کی ذات ہے وہ مغل ہے، اس کے نام میں مغل بھی آتا ہے، وہ کسی جگہ کے اوپر کسی ریسٹورنٹ کے اوپر باہر جو ہے وہ دروازہ کھولنے والا بنا ہوا ہے، بس جو لوگ آئیں گے وہ دروازہ کھولنا ہے آپ نے، یا لوگوں کی گندی پلیٹیں اٹھانی ہے آپ نے، جا ٹیبل کے اوپر کپڑا مارنا ہے، اور وہ یہ کہتا پھرے کہ جی میں جو ہوں نا میں مغلوں کی اولاد میں سے ہوں، اور جو میرے ابا و اجداد تھے نا وہ تو یہاں کے شہنشاہ بھی تھے، اور انہوں نے یہ بنایا تھا، اور یہ تاج محل جو ہے یہ تو ہمارے ابا و اجداد، بھائی انہوں نے تو بنا لیا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں ٹیبل پہ کپڑے مار رہے ہیں، جو آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو اسی طرح ہی ہم مسلمان جو ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے، ہم نے کیا ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، ہم نے اپنی حیثیت دیکھنی ہے، ہمارا اپنی کیا اسٹینڈنگ ہے. وہ گولڈن ایج تھی وہ، لیکن اس وقت کی جو اب ہمارے اوپر ڈارک ایجز ہیں، جو ہمارے اوپر اس وقت تاریکی ہے، اور اس کے اندر جو اسکیپ گولڈ بنا ہوا ہے، جو اصل میں تھوڑا سا سلینگ سا لفظ یوز کرنے لگا ہوں، لیکن جو اصل میں اس وقت پوری دنیا میں رگڑا کھا رہے ہیں، جہاں مرضی جنگیں ہو رہی ہیں، جو مرضی ہو رہا ہے دنیا کے اندر، لیکن جو اصل میں رگڑا کھا رہے ہیں وہ کون ہے؟ سارے مسلمان ہیں، سارے مسلمان ہیں. تو ڈارک ایجز جو ہیں، اور جو ان کا جو یورپ اور ان کنٹریز کا جو پیک ہے، جس کے اوپر وہ، جس کے سہارے، جس کے اوپر چڑھ کے اور جس کو ایکسپلوئٹ کر کے وہ کر رہے ہیں، وہ سارا رگڑا جو ہے وہ ہم لوگ کھا رہے ہیں، ہم مسلمان کھا رہے ہیں. اور اس بارے میں ہم مسلمانوں نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اور نہ ابھی ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، نہ ہماری کوئی پلاننگ میں سے ہے، نہ کسی دنیا کی کسی بڑے مسلم لیڈر کی پلاننگ میں کوئی چیز ہے کہ ہم نے اس ذلت اور رسوائی سے کس طرح نکلنا ہے. آخر وہ راستہ کیا ہے؟ جو سوال آپ لوگوں کے ذہن میں ہے نا کہ اب واپسی کا راستہ کیا ہے، دوبارہ ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، یا ہم اتنا ڈاؤن فال کیوں آیا ہے، یہ تو تقریباً ہر ایک ایمیچور کی ذہن میں آتا ہے. جس کے تھوڑا سا ذہن بھی اس طرف ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے، یا تھوڑا سا اس کو ہسٹری ہے، کوئی بھی معمولی سی بات ہی بتائی جائے، تو یہ آبویس چیز ذہن میں جو آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ تو اب کیا ہوا ہمیں، اور ہم واپس کیوں نہیں اٹھ پا رہے، یا کس طرح اٹھ سکتے ہیں دوبارہ، کیا راستہ ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ جو ہیں وہی مقام حاصل کر سکیں جو ہمیں پہلے حاصل تھا. تو مسند احمد کی ایک حدیث آپ کو بتانا چاہوں گا میں ابھی. ان حذیفہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکون و نبوۃً فیکم ما شاء اللہ ان تکون. مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے، صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے، لیکن پوری امت مراد تھی، آنے والے تمام لوگ، میں اور آپ سب لوگ شامل ہیں اس میں، کہ تمہارے مابین نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ قائم رہے. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں صحابہ کے ساتھ کتنا اور ساتھ تھا یہ اللہ جانتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے تھے، جب تک اللہ چاہے گا، جب تک اللہ تعالیٰ کا خاص کوئی حکمت پوری نہیں ہو جاتی، خاص ایک وقت نہیں ہو جاتا، تب تک اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے گا. سب سے خوبصورت بات کیا ہے نبوت کی؟ کہ ہر وقت ایک ایسی ہستی درمیان موجود ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ، جس کے اوپر وحی آ رہی ہے، جن کی ہدایت کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، جو بہترین ہے تمام انسانوں میں، جتنے بھی مخلوقات ہیں ان تمام میں بہترین ہے، امام الانبیاء بھی ہیں اور خیر ال جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، فرشتے انسان جتنے بھی ہیں جنات وغیرہ سب میں بہترین، تخلیق میں سب سے بہترین مقام کے اوپر ہیں۔ کوئی انسانوں کو، کوئی مسلمانوں کو کوئی پریشانی کچھ ہوتی تھی کیا کرتے تھے؟ سیدھا جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے۔ نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ وہ بیٹھے رہتے تھے مسجد میں اور صحابہ سے بات بھی کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، صحابہ اپنے باتیں پوچھتے تھے۔ تو آپ کے پاس ایک ایسا بندہ موجود ہے جس کی گارنٹی ہے، گارنٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بلکہ دوسرے تمام لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں۔ تو وہ ہستی موجود تھی، بہت خاص رحمت اللہ تعالیٰ کی۔ ایک میں نے جو پہلی کلاس، سب سے پہلی کلاس لی تھی رمضان سے پہلے، اس کے اندر میں نے کیا کہا تھا کہ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہمیں گفٹڈ مسلمان پیدا کر دیا، اور اوپر سے یہ بھی موقع دیا کہ ہم لوگ اپنے اس ایج کے اندر، جس ایج میں کچھ اور کام کرنا چاہیے تھا ہمیں، دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں کچھ اور کام کرنا چاہیے تھا، تو ہم لوگ یہاں پہ دین کے نام پہ کوئی دین کا علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ میں نے کہا تھا کہ سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن سب سے بہترین اس کے اندر مسلمان ہونے میں سب سے بہترین لوگ وہ رہے، سب سے زیادہ رحمت اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں کے ساتھ ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جن کو نصیب ہوا، مسلمان بھی ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ان کو نصیب ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قائم رہے گی، اس کی خیر و برکت رہیں گی، موجود رہیں گی جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا، نبوت اٹھا لے گا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس چلے گئے، زندگی ان کی جو تھی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس بلا لیا، اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا اسے نبوت کو۔ اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، تو اس لیے اب وحی کے دروازے بند، ہمیشہ کے لیے بند۔ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاص رحمت کی تھی، وہ یہ رحمت تھی کہ ان کی جو تاریخ تھی موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، دس از اے ٹائم اسپین آف 1400 ایئرس، 1400 سال کا تقریباً بنتا ہے۔ تھرو آؤٹ اس پیریڈ کے اندر ان کے ہاں نبی موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کانت بنی اسرائیل تسوس الانبیاء، بنی اسرائیل کے جو معاملات تھے وہ انبیاء کے ہاتھوں میں تھے۔ کلما حلق نبی خلف نبی، جیسی کوئی نبی فوت ہوتا تھا ان میں سے کوئی اور نبی آ جایا کرتا تھا، یعنی کہ کسی اور شخص کے اوپر وہی آنا شروع ہو جایا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کیا تھی کہ ہر وقت ایک بندہ ایسا موجود ہے، ایک ہستی ایسی موجود ہے جو نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ آخری جو امت تھی یہ آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور نبی بھی تھے، اب وہی کے دروازے بند۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، لیکن اس کے بعد پھر خلافت کا دور آئے گا جو کہ نبوت کے عین نقش قدم پر ہوگا، رائٹ آن دا فٹ اسٹیپس آف نبوا، جس پیٹرن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے، جس راستے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے وہ اسی راستے کے اوپر ہوگا۔ وہی کی ضرورت نہیں، اگر یہ قرآن ہے تو وہی کی کوئی ضرورت نہیں، اور تو وہی کے ذریعے اور اسی قرآن کی وضاحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو کہ صحابہ نے یاد کی ہوتی تھی، اور وہ بعد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جب بھی وہ بیٹھا کرتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سکھایا کرتے تھے، ریوائز کیا کرتے تھے باتیں، کوئی بات بتاؤ ایسی جو تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، تو وہ بتاتے تھے، پھر وہ اپنی بات کو اور بھی ایڈ کرتے تھے کہ ہاں ہم نے بھی اس طرح کی بات سنی تھی، اور وہی باتیں چلتی چلتی ساری تقریباً ہمارے پاس حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہو گئیں، بہت بہترین کیٹیگرائزیشن کے ساتھ محدثین نے جس کے اوپر بہت بہترین کام کیا کہ اب میرے اور آپ کے جیسا بندہ جو کہ اصول الحدیث اور علوم الحدیث کے اندر نہیں واقف, اس کے لیے بہت سمپل سا کام ہے کہ جو کیٹیگرائزیشن کر دی یہ محدثین نے, ہم ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے ہم اس کو پڑھتے جائیں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ صحیح سند کے ساتھ ہے, یہ حسن سند کے ساتھ ہے وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, پھر خلافت کا دور آئے گا اور وہ عین نبوت کے نقش قدم کے اوپر ہوگا. ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها, پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا کہ اسے اٹھا لے. یہ کون سا دور تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت علی, حضرت عثمان, حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم, ان کے دور تک کا جو وقت رہا تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اٹھا لیا. اب آگے کے لیے کیا فرمایا, ثم تکون ملکن عاجزن, پھر اس کے بعد موروثی بادشاہت آ جائے گی, ملوکیت آ جائے گی, موروثی بادشاہت, کہ ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ بادشاہ ہوگا, اس کی اولاد میں سے بادشاہ ہوگا, چاہے وہ کوالیفائی کرتا ہے نہیں کرتا, وہ متقی ہے نہیں ہے, اس کو امت کی پرابلمس کی کیئر ہے نہیں ہے, وہ اسلام کے ویژن کو آگے بڑھا رہا ہے, لے کے چل رہا ہے نہیں چل رہا, ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. بلکہ تھوڑے اور ایکسٹریم کیسز کے اندر وہ نماز اور روزے کا بھی پابند ہے کہ نہیں ہے, اس کے اندر کوئی غلط حرکتیں تو نہیں ہیں, اس کے اندر کوئی اس کا کریکٹر خراب تو نہیں ہے, اس کی راتیں پاک ہیں کہ نہیں ہیں, وہ تمام کوالٹیز ہیں نہیں ہیں, نو ون کیئرز. تو یہ جو ہے وہ بادشاہت آ گئی, اسی پیٹرن کی بادشاہت جو پہلے ہوتی تھی. پہلے بادشاہتیں کیا ہوتی تھیں کہ بادشاہ جو ہے اس کا ہر بات جو ہے وہ حرف آخر ہے, جو اس نے کہہ دیا, جو اس کی خواہش ہوئی, ملک کے تمام جو ریسورسز ہیں وہ اس کے ہاتھوں میں ہوتے تھے. خلافت کے اندر کیا ہوتا تھا, اس قدر انڈیویجولس کو رائٹس حاصل تھے, عام آدمی کو اتنے رائٹس حاصل ہوتے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جمعہ والے دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے, تو اس سے پہلے حضرت عمر نے مسلمانوں کے ہاں کوئی جو مال غنیمت میں سے سامان آیا تھا ان میں سے کپڑے جو تھے وہ ہر ایک کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیے تھے. حضرت عمر جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو صحابہ کھڑے ہو گئے, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عرب بھی نہیں تھے وہ کھڑے ہو گئے, اور صحابہ جو تھے انہوں نے بھی ان کو سیکنڈ کیا, اور جو لوگ تھے نہیں بھی صحابہ تھے انہوں نے بھی سیکنڈ کیا. انہیں کیا کہا, انہوں نے کہا نہ تو ہم آپ کا خطبہ سنیں گے نہ مانیں گے, پہلے اس کو جسٹیفائی کریں کہ یہ آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے یہ آپ نے کس طرح انصاف سے لیا ہے, کیونکہ جو مال تقسیم ہوا تھا, جو کپڑا تقسیم ہوا تھا وہ ایک خاص لینتھ کا تھا, بہت بڑا کپڑا نہیں تھا, اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بہت قد والے تھے, بلکہ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جب چلتے تھے تو لوگوں میں چلتے تھے تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ شاید وہ کسی سواری کے اوپر سوار ہیں, اتنی ہائٹ والے تھے وہ. تو ایک لباس جو ہے یہ آپ کو پورا نہیں آ سکتا جبکہ آپ نے پورا بنایا ہوا ہے, وہ جو اگر ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا اس کا مطلب ہے کہیں گڑبڑ ہوئی ہے کوئی, اس کو پہلے جسٹیفائی کریں تو پھر ہم بات سنیں گے. تو اس کے اوپر کیا ہوا, یہ نہیں کہ حضرت عمر غصے میں آ گئے کہ تمہیں میرے اوپر اعتماد نہیں ہے اور تم لوگ کس طرح کے میرے جو ہو میرے انڈر آنے والے ہو کہ تم لوگ, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے اس کے لیے اپنے بیٹے کو کہہ دیا کہ جسٹیفیکیشن دو اس بات کی. تو انہوں نے کیا بتا دیا کہ جو میرے حصے کا کپڑا آیا تھا وہ میں نے اپنے والد کو گفٹ کر دیا تھا تاکہ وہ اپنا ایک کمپلیٹ ڈریس بنا سکیں. جب یہ جسٹیفیکیشن آ گئے پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ہم آپ کی بات سنیں گے, اب آپ نے جو کہنا کہیں آپ. اس قدر آزادی تھی مسلمانوں کو کہ ایک عام شہری جو ہے وہ خلیفہ کے اوپر ڈائریکٹ تنقید کر سکتا ہے, اگر وہ تنقید والی بات ہے تو ڈائریکٹ تنقید کی جائے. حضرت عمر بن خطاب نے, حضرت عثمان نے کئی گورنرز بدلے تھے, خاص طور پہ عراق کے صوبے کے اوپر جو بصرہ یہاں پہ لگائے ہوئے تھے عوام کو خوش کرنے کے لیے کہ عوام جو ہے وہ جس طرح چاہ رہی ہے ان کی نیڈس کو میٹ کرنے کے لیے. لیکن بادشاہت کے اندر یہ نہیں ہوتا تھا, بادشاہت کے اندر تو ظلم ہوتا تھا, بادشاہت کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے تو بادشاہ جو ہے وہ ظلم کے مبنی کوئی بھی حکم دے سکتا ہے. تو یہ دور آنا شروع ہو جائے گا, یعنی کہ اسلام کا ڈکے ہے لیکن یہ ہے گریجول ڈکے, اسلام کے احکامات آہستہ سے کر کے اترنا شروع ہوں گے. اور یہ دور جو ہے یہ مختلف فیزز میں رہا ہے, کوئی ایک نہیں رہا, جس میں بنو امیہ کا دور تھا, پھر بنو عباس کا دور آیا. لیکن بنو عباس کس طرح آئے تھے, بنو امیہ کے خاندان کے لوگوں کو مارا تھا انہوں نے, قتل کیا تھا, میسیکر کیا تھا. وہ بلکہ بنو امیہ میں سے ہی ایک تھے جو بچ کے چلے گئے تھے, جو اندلس کے علاقے کے اندر پھر جا کے انہوں نے اپنے وہاں پہ خلافت کا اعلان کیا تھا. لیکن ان کے بھی بیٹوں کے اندر پہ جھگڑا پڑ گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو برکت والی بات تھی اس سے ہٹنا شروع ہوئے تھے, تو اس لیے یہ چیز, یہ معاملات جو تھے یہ ٹوٹ پڑنی شروع ہوئی تھی. وہ میں آہستہ آہستہ کر کے آپ کو حدیثیں اور بھی بتاتا جاؤں گا. اب بنو عباس کا جو دور آیا تھا, بنو عباس کا جو دور تھا اس کا 13th century کے اندر بغداد کے اوپر جس طرح کا میسکر ہوا تھا, جو تاتاریوں نے کیا تھا, کہ جس طرح ختم کیا تھا اس شہر کو, تو وہ جو معاملہ ہوا تھا وہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا. ایجپٹ اور اس سائڈ کے اوپر کچھ اور نے, فاطمین جو تھے انہوں نے خلافت کا اعلان کر دیا تھا. جو سسلی کا علاقہ ہے یورپ کے بالکل ٹاپ کے اوپر, جس کے ریلیٹڈ اقبال کی ایک نظم بھی ہے, تو وہاں پر بھی مسلمانوں کے, یہ باقی لوگ نہیں گئے تھے, وہ ایک ریموٹ آپ سمجھ لیں گے خلافت سی بنی تھی. انڈیا ہندوستان کی سائڈ کے اوپر یہ ترک نسل کے مغل آ گئے تھے یہاں پہ, ان کی حکومت یہاں پہ رہی تھی. پھر اس کے بعد یہ چلتا رہا معاملہ, تو آٹومن امپائرس, خاندان عثمان, سلطنت عثمانیہ جو ہے ان کا دور آنا شروع ہو گیا تھا. تو یہ مسلمان جو ہیں یہ ون یونٹی میں نہیں رہے تھے, ایک امت واحد نہیں رہے تھے اس سینس کے اندر. پولیٹیکلی بھی ڈیوائڈ ہو گئے تھے, مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈیوائڈ ہو گئے تھے, کہ مختلف مذاہب بنتے گئے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مذہب کا جو لفظ ہے نا, اصل میں ہم لوگ تو اردو میں استعمال کر لیتے ہیں ڈائریکٹ ریلیجن کے لیے, اسکول آف تھاٹ کے لیے اصل میں استعمال ہوتا ہے. جس طرح حنفی مسلک ہم کہتے ہیں, تو حنفی مذہب اصل میں ہے. اس طرح ہی امام مالک کے نام کے اوپر جو ہے, جو ان کی فقہ کو فالو کرتے ہیں وہ مالکی ہو گئے, اس طرح شافعی ہو گئے, اس طرح امام احمد بن حنبل کو جو فالو کرتے ہیں وہ حنبلی ہو گئے, حنبلی کہلائے. اس طرح پھر اور بھی آئمہ آتے رہتے ہیں. یہ تو چند ہیں جن کے نام کے اوپر فقہ باقاعدہ طور پہ مرتب ہوتی رہی, ورنہ ادروائز بہت تھے فقہ جو تھیں بہت تھیں, اور یہ نیچرل بات ہے. اب اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ بہت ساری احادیث سے یا بہت ساری چیزوں کے اندر, اسلام کی چیزوں کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو ویگ ہو جاتی ہیں, تو اس کے اندر گنجائش بن جاتی ہے. میں ایک ایگزامپل یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ سفر کی نماز ہے, کہ آپ نے قصر کرنی ہے آپ نے سفر میں اگر آپ ہیں, تو اس کی جو پریسائز ڈیفینیشن ہے کہ کتنے ڈسٹینس کے بعد سفر کی نماز شروع ہو جائے گی, کتنے ڈسٹینس کے بعد, اس کی پریسائز کوئی کیلکولیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا کے گئے. اب وہ مختلف واقعات مختلف حدیثوں میں جو ہوتے رہے ہیں, یا مختلف حدیثوں کے اندر جو مختلف باتیں آئی ہیں, اس سے مختلف جو آئمہ تھے انہوں نے مختلف رولز پک کیے. ان میں سے کچھ کی بات ٹھیک بھی ہے اور دلیل کے بنیاد کے اوپر ہے, کچھ کی دلیل بہت کمزور ہے, لیکن بہرحال ایک پوائنٹ ہے ایسا جو سمجھانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے اوپر بہت پریسائز ہو کے بات نہیں بتائی تھی, ان کے اندر تھوڑا بہت گنجائش تھی. لیکن اس کے اوپر سختی کہاں پہ آ گئی, جب یہ کہہ دیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ تو اسلام ہے, لیکن یہ جو باقی کہہ رہے ہیں یہ تو اسلام کے دائرے سے نکل چکے ہیں, اور ایک دوسرے کو, مسلمانوں کو ہی, پریکٹیسنگ مسلمس کو ہی کہنا شروع کر دیا کہ نہیں یہ تو ریجیکٹڈ ہیں, یہ تو کافر ہیں, یہ تو بہت بڑے بڑے فتوے لگانے شروع کر دیا. تو اس کے اندر وتھ ٹائم ریجیڈیٹی بڑھتی رہی. جو آئمہ خود تھے انہوں نے نہیں, لیکن ان کے فالوورز نے ریجیڈیٹی بڑھاتے رہے. پولیٹیکلی اسلام ڈیوائڈ ہو گیا, سیکس میں اس طرح ڈیوائڈ ہو گیا, زبان کی بنیاد کے اوپر علیحدہ ڈیوائڈ ہوتے گئے تھے, نسل کی بنیاد کے اوپر دوبارہ ڈیوائڈ ہوتے گئے تھے, جبکہ وہ تمام چیزیں, یہ تمام چیزیں کیا تھیں, یہ تمام چیزیں کیا ہیں, یہ تو ساری کی ساری جو ہیں یہ اسلام کے امبریلا کے اندر آتی ہیں, لیکن ہم نے اس کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں نے کیا کیا, تقسیم پیدا کرنی شروع کر دی تھی. تو بہرحال یہ جو ملوکیت تھی اس کے اندر جو تھا, اس کے اندر کچھ اچھے بادشاہ بھی آئے ہیں, اچھے خلیفہ بھی آئے ہیں, جیسے ہارون رشید کا دور جو تھا, ماون رشید کا جو دور تھا, اور بھی اچھے آئے ہیں, جس طرح یہ اندلس کا جو دور گزرا تھا, اچھے بادشاہ آئے ہیں, لیکن وہ انڈیویجول ایگزامپلز ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایز اے ہول یہ ایگزامپل فٹ بیٹھتی ہے. تو یہ دور رہا, بادشاہت آ گئی. اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جب یہ اٹھا لی جائے گی تو اس کے بعد کیا آئے گا, ثم تکون ملکاً جبریاً. اس کے بعد جبر کے ساتھ بادشاہت آ جائے گی، جبر والی، زبردستی والی بادشاہت. اب یہ صحابہ نے اس دور میں کیا سمجھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، کس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد، اب ود ہسٹری ود ٹائم ہمیں سمجھ لگی کہ کیا مراد ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب یورپ کے اندر گن پاؤڈر ایجاد ہو گیا اور انڈسٹریلائزیشن ہو گئی، سب سے آگے تو انگلینڈ تھا، اور انگلینڈ جو ہے وہ تقریباً باقی یورپ سے ترقی انڈسٹریلائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے 50 سال آگے تھا تقریباً، فرانس اور باقی اسپین اور ان کنٹری سے. لیکن بہرحال ان ملکوں نے کیا کیا، ان ملکوں نے یہ کہ پہلے کیا کرتے تھے، آپس میں لڑا کرتے تھے یہ یورپین کنٹریز، انہوں نے اب کیا کر لیا، پوری دنیا ہمارے سامنے کھلی ہے، بھاگو جہاں بھاگنا ہے، جاؤ حاصل کر لو جو ملک نظر آ رہا ہے. تو یہی وہ دور ہے کہ جب ان کی فوجیں نکلتی رہی تھیں اور پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، انگلف کرتے رہے پوری دنیا کو. پوری دنیا کا اگر آپ نقشہ دیکھیں تو اسلام جہاں جہاں تھا، جہاں جہاں تھا، صرف سینٹرل عرب کو چھوڑ کے جہاں جہاں اسلام تھا وہاں پہ کوئی نہ کوئی کنٹری، کوئی نہ کوئی یورپین کنٹری کی کالونی بن گئی تھی. فرانس، اٹلی، بریٹن، کچھ کیسز کے اندر پھر اسپین، ان تمام نے جہاں جہاں ان کا بس چلا تھا ان کی بادشاہت آ گئی تھی. اور جب ان کی بادشاہت ہے تو کون سی شریعت چلنی ہے؟ تو یہ مراد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایسی بادشاہت جو جبر والی، جس میں جبر ہوگا، سخت ناپسند کرے گی عوام لیکن کچھ نہیں کیا جا سکتا. اور کیوں انہوں نے آرام سے کانکر کر لیا تھا؟ کیونکہ ان کے پاس جو ایج حاصل ہو گیا تھا گن پاؤڈر کا، اس کا مقابلہ نہیں باقی ملک کر سک رہے تھے. جس طرح یہاں پر جب آئے تھے ہندوستان کے اندر تو یہاں پر کیا تھا، یہاں پہ تو ٹھیک ہے ہاتھی بہت بڑی فوج تھی، آرچرز تھے، وہ نیز باز تھے اور بہت کچھ چیزیں تھیں اور تھیں، لیکن توپوں کا، کینس کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا تھا. تو اس لیے مسلمان جو تھے یہاں پہ انہوں نے شکست کھائی تھی، بڑے آرام سے شکست کھاتے گئے تھے. ہاں یہ بھی ہے، میں بیچ میں یہ بھی ایڈ کرتا جاؤں کہ جس نے، ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے، مسلمان جو تھے وہ لڑنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور وہ بھراتے گئے ہراتے گئے صرف طاقت کے بل بوتے کے اوپر، نہیں، مسلمانوں کی اپنی خامیوں کی وجہ کیا. مثلاً کیا، جو آج کل کا بنگلہ دیش ہے، جب بنگال کی سائڈ کے اوپر انگریز آئے تھے ایسٹ انڈیا ٹریڈ کمپنی کے ذریعے، تو کون تھے وہاں پہ مسلمانوں کے، کون تھے وہاں پہ نواب یا جو ہیڈ کر رہے تھے؟ سراج الدولہ. اب سراج الدولہ کے ساتھ جو تھے ان کے اپنے لوگوں نے غداری کی تھی، اسی طرح کا معاملہ چلتا رہا تھا. لیکن جہاں پر کسی ایک نے بھی، چاہے چھوٹے سے علاقے، مثال کے طور پہ ٹیپو سلطان کے بعد بہت تھوڑا سا علاقہ تھا، کوئی بہت یہ نہیں کہ پورا آدھا انڈیا جو ہے وہ ٹیپو سلطان کے پاور کے اندر آتا، لیکن تھوڑا سا علاقہ تھا. لیکن اس بندے کی بہادری اور شجاعت، وہی بات جو میں نے پہلے ایک دفعہ کی تھی، شاید وہ کوشچن آنسر کے اندر بات ہو رہی تھی، کہ بہادری جو ہے جب ایک دفعہ انسان کے اندر خوف اتر جاتا ہے نا تو پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جب اس بندے کی سوچ یہ بن گئی تھی کہ شیر کی ایک سال، ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال زندگی سے بہتر ہے. تو ہندوستان کے اندر کتنے لوگ اور تھے، ہم کس کس کا نام جانتے ہیں؟ کسی کا نام نہیں جانتے. البتہ اس ایک شیر کا نام ضرور جانتے ہیں، ٹیپو سلطان کا، باقی کس کا نام جانتے ہیں ہم لوگ؟ کسی کا بھی نہیں. تو اس طرح مسلمانوں کی اپنی کمزوریاں، غداری، دنیا پرستی، ان تمام چیزوں کی وجہ سے وہ جو دشمن تھے ان کو موقع ملتا رہا تھا، وہ آگے بڑھتے رہے تھے. اور اس کے بعد اس کا ایک فیز ٹو بھی ایک طرح کا آ گیا، وہ یہ ہوا کہ تقریباً ورلڈ وار ون کے ٹائم سے لے کے ورلڈ وار ٹو، اور یہ جو دور تھا، یہ جو 20-30 سال کا دور تھا، اس دور کے اندر یورپین پاور جو تھیں، جب ورلڈ وار ون کے اندر اپنی وجہ سے وہ لوگ، اور ورلڈ وار ٹو کی وجہ میں لڑنے کی وجہ سے جب وہ لوگ ویک ہو گئے تھے، تو ان لوگوں نے خود ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اتنے بڑے بڑے ملکوں کے اوپر ڈائریکٹ ہمیں حکومت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حکومت کرنے سے کیا چاہیے ہوتا ہے، کیا ضرورت کی حکومت کرنے کی پوری دنیا کے اوپر، کیا آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے؟ جنگوں سے اور ملکوں کو فتح کرنے سے بیچ میں ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ریونیو آئے ہمارے پاس، عوام ہمارے تابع ہوں اور پورے علاقے کے اوپر جو ہے جو کچھ بھی وہاں پہ ہیں وہ ہماری بات چل سکے. تو یہ اچیو کرنا ہے نا، یہ ہم اچیو کر لیں گے، کس طرح؟ نمبر ون یہ کہ ہمارا پورا نیٹورک پھیل چکا ہے پوری دنیا کے اندر، بینکنگ کے ذریعے ہم نے پوری دنیا کے اوپر جال بچھا دیا ہے پیسوں کا، پوری دنیا میں جہاں بھی بندہ ہوگا وہ بینکوں میں پیسہ ڈالے گا، اور یہ ہماری کرنسی چلائے گا، ہمارے نوٹ چلائے گا۔ کبھی آئندہ موقع ملا تو اس کے بارے میں سمجھاؤں گا بینکنگ کی پوری ہسٹری کیا ہے اور اس کس طرح، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ یہ ہے اور سب سے باٹم کے اوپر یہ ہے۔ تو یہ بچھا لیا، ساتھ اور کیا ہے، ملٹی نیشنل کمپنیز پھیلی ہوئی ہیں پوری دنیا کے اندر، ملٹی نیشنل کمپنیز پھیلی ہوئی ہیں، ان کو یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے اگر روزہ بھی کھولنا ہوگا تو آپ لوگوں نے اگر وہاں پہ کوئی 7 Up رکھی ہوئی ہے تو ان کو اس سے بینیفٹس جا رہے ہیں، ان کو اس چیز کی جا رہا ہے۔ آپ لوگ منرل واٹر پی رہے ہیں اس کو ان کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو ملٹی نیشنل کمپنیز اور بینکنگ کے ذریعے پوری دنیا میں جال بچھا دیا۔ ساتھ یہ کہ جو ہمارا طریقہ حکومت ہے، طرز حکومت ہے، ڈیموکریسی، اس ڈیموکریسی کو ہم لوگ پوری دنیا میں بچھا دیں گے۔ پوری دنیا میں ڈیموکریسی ہوگی، اور ڈیموکریسی سیکولر ڈیموکریسی، سیکولر ڈیموکریسی یہ کہ کسی بھی مذہب کی بنیاد کے اوپر کوئی قانون نہیں بنے گا، ادر دین مذہب قانون بنتے رہیں گے، تو ڈیموکریسی یہ والی ہماری چلے گی۔ تو باقی یہ ہے کہ پراکسی بائی پراکسی ہماری حکومت چلتی رہے گی، کنٹینیو رہے گا۔ تو یہ اسی کا ہی، وہی جو ملکن جبرین کا ہے یا جبریتن کا ہے، اس کے اندر وہ فیز ٹو اس کا اب چل رہا ہے کہ جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کے اندر بائی پراکسی حکومت ہو رہی ہے، جتنے بھی ملک ہیں ان کی فارن پالیسی ڈکٹیٹ ہو رہی ہوتی ہے باہر سے، جتنے بھی ملک ہیں ان تمام ممالک کی جو فائنینشیل بجٹ ہوتا ہے پورے سال کا، وہ ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے۔ اور ہم کسی اور کی ایگزامپل کیوں دیں، ہماری اپنی ایگزامپل ہے سب سے بڑے سامنے، کہ ہماری جو فارن پالیسی ہوتی ہے وہ بتائی جا رہی ہوتی ہے۔ جب کہہ دیا جاتا ہے کہ آج کل اب آپ نے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ رہے ہیں، تو پھر انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے ہمارے۔ جب یہ کہہ دیا جائے گا IMF اور ورلڈ بینک کی طرف سے کہ آپ کی بجٹ ایسا ہونا چاہیے، یہ ٹیکس لگائیں، یہ نہ لگائیں، یہ اس طرح کریں، ہم لوگوں نے اس طرح کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا فیز ٹو چل رہا ہے، یہ اس کا فیز ٹو چل رہا ہے۔ زوال کیوں آیا؟ زوال کیوں آیا؟ دنیا داری کی وجہ سے۔ مسلمان جو ہیں وہ دنیا پرست ہوتے چلے گئے تھے۔ جب مسلمان خالص اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، خالص اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، اور جب سارا فوکس جو تھا وہ صرف اللہ کی رضا تھا، آخرت میں فلاح نصیب ہو جائے اور اللہ کی رضا، دنیا کے اندر اسلام کا جو ویژن ہے اس کو پوری دنیا تک پھیلانا، جب تک یہ تھا تب تک اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَسَنَ الْكِفِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا رُوب، کافروں کے دلوں میں میں تمہارا روب ڈال دوں گا۔ کیوں؟ بما اشرکو، کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ شرک کے اندر کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہو گیا نا کہ اللہ کے سوا، اللہ کو مانا ہی نہیں سرے سے، کسی اور کو مان لیا، یا مانا ہی نہیں، خدا کو بھی نہیں مانا، کوئی ہے ہی نہیں خدا کسی قسم کا بھی، جو مرضی نام ہو ہے ہی نہیں کوئی، ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں، سب سے عجیب سی شکل وہ ہو گئی، یا وہ والی شکل جو خاص طور پہ جس طرح انڈیا کے اندر ہے کہ ہر چیز خدا کا روپ ہے، ہر چیز خدا کا روپ ہے، پولیتھیزم، ہر چیز خدا کا روپ ہے۔ تو کسی اور چیز کو بلا لیا، کسی اور فرشتے کو، کسی اور مخلوق کو، کسی انسان کو خدا کا اوتار سمجھ لیا، بتوں کی عبادت کر لی، جو کہ بت کون تھے، یا فرشتوں کا مجسمہ بنا ہوا ہے، یا وہ کسی بڑے انسان کا بنائے ہوئے، یا پھر جس طرح فیز یہ آ گیا کہ توکل اللہ کے اوپر چھوڑ کے اور جو ہے یہ قبروں کے اوپر جانا شروع ہو گئے مسلمان۔ تو ایک تو یہ ہے شرک، لیکن شرک کی اور بھی شکلیں ہوتی ہیں۔ شرک یہ بھی ہوتا ہے کہ ابھی بھی مسلمان آج کل کے دور کے اندر، ہم لوگ اگر کوئی بہتری چاہتے ہیں، کچھ امپروو کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کیا سمجھتے ہیں، سارا توکل ہم کر رہے ہیں پیسے کے اوپر یا سائنس کے اوپر ہی۔ جو لوگ مسلمانوں میں سے بھی جو اچھا راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے بہتری چاہ رہے ہیں، اسلام کے لیے بہتری چاہ رہے ہیں، تو وہ ان کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ ان چیزوں کے اوپر ہے۔ بہتر کیا ہے، سب سے بیسٹ کیا ہے، کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کیا، تمام توکل اللہ کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راستے کھولے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود ہی مدد کرے گا، ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم نے سیدھے راستے کے اوپر چلنا ہے۔ تو یہ جب انورس ہو گیا تو الٹا صاحب ہو گیا، کہ اب الٹا مسلمان جو ہیں وہ خوف زدہ ہیں اس وقت، وہ ڈری ہوئی قوم ہے۔ یہ تو تھا اس وقت کے مسلمانوں کا دور۔ جیسا میں نے آپ کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا بتایا تھا کہ خالد بن ولید کے بارے میں کیا مشہور ہو گیا تھا کہ جب وہ یونٹ لے کے آ رہے ہیں نا تو اس فوج کو تو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا, اس قدر روب تھا ان کے نام کا کہ نام بھی مشہور ہو جایا کرتا تھا نا کہ اس یونٹ کو وہ لیڈ کر کے آ رہے ہیں, تو بس ہاتھ پاؤں کامنا شروع ہو جایا کرتے تھے, وہ پلان ہی ڈیفینس کا بنا رہے ہوتے تھے کس طرح سے ہم نے فرار کس طرح حاصل کرنا ہے یہاں سے, جیت تو دور کی بات, ہم تو اپنی عزت بھی نہیں بچا کے یہاں سے نکل سکتے, ہاریں گے ہاریں گے, یہ اس دور کا حساب تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد کی کتاب الملاحم کے اندر حدیث ہے یعنی کہ جنگوں کا بیان, سبحان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوسری قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو بلائیں گی, دعوت دیں گی, جیسے کھانے کے اوپر ایک دوسرے کو دعوت دی جاتی ہے. تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا, کیا وجہ ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہماری تعداد بہت کم ہو چکی ہوگی, بہت تھوڑے رہ گئے ہوں گے ہم لوگ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, نہیں, تمہاری تعداد بہت کثیر ہوگی, بہت کثرت میں تم لوگ ہو گئے, لیکن تمہاری حیثیت جو ہوگی وہ پانی یا سیلاب کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے اس سے بڑھ کر نہیں ہوگی. اللہ دشمن کے سینوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. اس کے اوپر پوچھا, یا رسول اللہ ومل وہن, وہن کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حب الدنیا و کراہت الموت, دنیا کی شدید محبت اور موت سے سخت کراہت. جھاگ والی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مثال بیان کی ہے, یہ بہترین مثال ہے اس اعتبار سے کہ جھاگ جو ہوتی ہے پہلے کیا کثیر تعداد میں ہوگی لیکن حیثیت جھاگ جیسی ہو جائے گی. جھاگ جتنی مرضی ہو جائے, جتنی مرضی ہو جائے, نہ اس کا کوئی ویٹ کسی کیلکولیشن کے برابر ہوتا ہے, نہ اس کا کوئی والیوم کسی حیثیت رکھتا ہے, نہ اس کے اندر کوئی ریزسٹنس ہوتی ہے کسی قسم کی, کہ آپ اگر ایک پوری بلڈنگ کو, ایک کمرے تک کو بھی اگر آپ بھر دیں گے جھاگ سے, اس کے اوپر آپ ایک چھوٹے سے پین پینسل بھی رکھیں گے تو وہ بھی ٹھا جا کے زمین پہ لگے گا, کیونکہ اس کے اندر کوئی ریزسٹنس ہی نہیں ہے, اس کے اندر جو پاور ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو روک سکے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے, اس کو اٹھائیں گے کوئی ویٹ ہی نہیں ہوگا اس کا, جتنی مرضی جھاگ کو اٹھانے کی کوئی ویٹ ہی نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمانوں تمہاری حیثیت ہو چکے گی, جب یہ ہو جائے گا تو جو کافروں کے دلوں میں روب ہے نا وہ ختم, کافر کوئی ایک دوسرے کو دعوت دیں گے. مثال کے طور پہ 9/11 کے بعد, 9/11 کیا ہوا تھا, کس طرح ہوا تھا, کیا کانسپریسی تھی اس کی, اس چیز کو چھوڑتے ہوئے کتنے مزے سے کوالیشن بنائی تھی, کوئی پرواہ نہیں کسی دنیا کے ملک کی, یہ کہ کوئی اور پاس ہوگی ریزولوشن یا کچھ, جب دل چاہ رہا ہے عراق کے اوپر حملہ کر لیا, جب دل چاہ رہا ہے کہیں اور پہ ایئر اسٹرائکس کر لی ہیں, کوئی رو بھی نہیں ہے, کوئی خوف ہی نہیں ہے کسی قسم کا, کہ کچھ بول بھی نہیں سکتے مسلمان. پچھلے سال غزہ میں کیا ہوا, 2000 کے قریب مسلمان مارے گئے تھے, مین ٹارگیٹ اسرائیل نے انفراسٹرکچر کو کیا تھا, لاکھوں کے حساب سے بچے جو تھے وہ سائیکولوجیکل بیماریوں میں مبتلا ہوئے. ادھر تو ہوتا ہے نا کہ بالفرض کسی کے گھر میں چھوٹا بچہ ہو اور عید کا موقع یا کچھ ہے تو قربانی کرنے سے پہلے اس کو ہٹا دو یہاں سے, یہ نہ دیکھیے کہ خون دیکھے گا یا کچھ اس طرح, تو پریشان نہ ہو یا رونا پڑے یا اس کی طبیعت نہ خراب ہو. تو ان بچوں نے تو اپنے ماں باپ کو مرتے ہوئے دیکھا, کیا کیا حال دیکھا انہوں نے, لیکن کیا ہوا, نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہوا, بلکہ اس وقت فٹ بال کے ورلڈ کپ کی دھن مچی ہوئی تھی دنیا کے اندر, بس وہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس کا, کیا فرق پڑا, کس نے کیا اسٹیٹمنٹ دی. زیادہ سے زیادہ اس طرح کا ایک فضول سی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کوئی ایک ملک کے, جی امن کے ساتھ کیا جائے معاملہ, اور یہ کیا, یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ روکو, رک جاؤ, ورنہ ہم یہ کریں گے, یہ کیوں نہیں ہوا کبھی. جس طرح میں نے آپ کو کیا مثال دی تھی کہ یہاں پر اسلام کس طرح آیا تھا, محمد بن قاسم کس طرح آئے تھے, ایک خط موصول ہوا تھا اور یہاں پہ فوج لے کے آ گئے تھے. ابھی کیا ایج تھی ان کی, ان کو کیا ایکسپیرینس ہوگا اس ایج کے اندر, اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل تھی. لیکن ادھر کیا معاملہ ہے کہ جو مرضی ہوتا رہے, اسرائیل کے ارد گرد سارے مسلم کنٹریز ہیں, سارے مسلم کنٹریز ہیں اسرائیل کے ارد گرد, لیکن مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ, سوری, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا, تمہارے دل کے اندر وہن بیماری ڈال دے گا. وہ کیا ہے, دنیا کی شدید محبت، دنیا کی تمام چیزوں کی اٹریکشن، ان کی دلکشی، ان کی کہ موبائل ہے تو نیا سے نیا موبائل میں کس طرح سے اچیو کرنا چاہوں. میں نے آپ لوگوں کو جو سوال پوچھا کہ سائنس ٹیکنالوجی کی کیا چیز ہے، تو مثال کے طور پہ آپ لوگوں نے سب سے پہلی چیز کیا دی؟ موبائل کی اگزامپل دی کہ کتنی ڈومینیٹ کر رہی ہے وہ چیز. حالانکہ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، میڈیسن بھی ہو سکتی ہے، علاج ہو سکتا ہے، الٹرا ساؤنڈ ہے کہ انسان کے پیٹ کے اندر، جسم کے اندر مختلف آرگنس کے کیا اسٹیٹ ہے، کیا پوزیشن ہے، ایم آر آئی اسکین ہو سکتا ہے، اس کا سی ٹی اسکین ہو سکتا ہے، بلڈ ٹیسٹ کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، اتنا کچھ ہے. پھر آرگن ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن کس چیز کا فوکس کیا ہم نے؟ موبائل کا. کیوں موبائل کا کیا؟ کیونکہ یہ میری ضرورت ہے، مجھے پسند ہے، آپ لوگوں کو یہ پسند ہے، اس لیے آپ لوگوں نے اسی کی اگزامپل دے دی. تو دنیا کی چیزوں کی محبت، کہ یہ چیزیں جو اب ہیں، اب ان کی وجہ سے کوئی قربانی نہیں دینا چاہتے، کوئی اثار نہیں کرنا چاہتے. موبائل جو ہے وہ ہر بندہ، آج کل یہ صاحب ہے کہ شاپ کیپرز کے پاس بھی اسمارٹ فونز ہیں، وہ 10-15-20 ہزار کے موبائل لے لیں گے، ہر بندہ لے لے گا. اور کبھی یہ کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں کچھ دیں، یہ بیچارہ بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کا آپریشن ہونا ہے، ہم نے 2 لاکھ روپے جمع کرنا ہے، آپ بھی کنٹریبیوشن دیں. کوئی بہانے کریں گے، ہم نے اصل میں اس سال کی زکوٰۃ دے دی ہے، اس طرح کے ایک جواب دے دیں گے. وہ ہم نے، ہمارے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں خاندان میں ہوتے ہیں، ہم لوگ ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں، تو ہم نے ان کو دے دیا ہے. وہ حضرت ابو بکر صدیق والا، حضرت عمر والا، وہ جذبہ کہاں گیا؟ حضرت عثمان والا کہاں گیا؟ جہاں پہ حضرت عثمان نے اتنے زیادہ صحابہ کو اور اتنے زیادہ جو جانور تھے ان کو فائنانس کیا تھا کہ ان کی طرف سے سارے پیسے ہوں گے غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر. حضرت عمر جو تھے اپنے آدھا گھر لے آئے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا گھر لے آئے تھے. آپ میں سے کوئی تصور کر سکتا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم کیوں نہیں وہ چیزیں اچیو کر رہے، کیونکہ ہم یہ کام ہی نہیں کر رہے. کوئی آپ تصور کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ گھر گئے، ایک ایک چیز الماری میں سے ایک ایک چیز نکالیں، سارے کپڑے نکالیں، پردے اتاریں، ہر چیز اتاریں، پورے گھر کی تمام چیزیں دے دیں اللہ کی راہ میں، اور اس وقت میں کیا چھوڑ کے آئے ہو پیچھے؟ سب کچھ لے آئے تم، تو کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ اور اللہ کے رسول ہی کافی ہے ہمارے لیے. کیونکہ یہ معاملہ نہیں ہے، اس لیے ایک ریزن آپ کو نظر آ گئے اپنی ذات کے اندر، اپنی ذات کے اندر، لیڈرز کی بات نہ کریں، اپنی ذات کے اندر ایک ریزن نظر آ گیا کہ کہاں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے، کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. یہ کراہت الموت، موت سے کراہت. صحابہ کو سب سے زیادہ اٹریکشن کیا ہوتی تھی؟ ایک تو یہ ہو گئی نا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے شہادت ہمیں نصیب ہو. ایک یہ ہو گئی اس چیز کے اوپر کہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ سب کچھ مجھے دے دیں گے، اس چیز کا کوئی غرض نہیں صحابہ کو کہ نہیں میں نے دنیا کے اندر، میں نے تو یہ گاڑی لینی ہے، نیا ماڈل آنے والا ہے، میں نے لینی ہے، 2016 کے اندر یہ لائن آف کارز انٹروڈیوس ہونے والی ہیں، میں نے تو یہ پرچیز کرنی تھی، اس کے لیے میں حلال حرام کی تمیز بھی چھوڑوں گا، میں بینک سے بھی فائنینسنگ کروا لوں گا، جو مرضی کرنا چاہے کر لوں گا دنیا کی خواہشوں کے پیچھے. صحابہ کو اس چیز کی کوئی غرض نہیں تھی کہ میرے پاس، ہمارے پاس یہ جانور ہوں، اس نسل کے گھوڑے ہوں، اس نسل کے اونٹ ہوں، کوئی پرواہ نہیں ہوگا، آخر میں سب کچھ اللہ تعالیٰ دے دیں گے ہمیں. دنیا کے اندر بہترین جگہوں کے اوپر ہمیں کھانے کھانے کی پڑی ہوتی ہے، فلانی چیز جگہ جانے کی پڑی ہوئی ہے، نہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی ان چیزوں کی. جیسا میں نے آپ کو واقعہ سنا دیا تھا عبید اللہ بن جرح کا، کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، جب وہ رومنز ملنے آئے تھے تو دیکھا زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسلمانوں کا یہاں کا گورنر زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے ہتھیار کو صاف کر رہا ہے، کپڑوں کی حالت بری ہے، مٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے، یہ بھی نہیں کہ وہ قالین ایسی چیز ہے وہ. اور جب حضرت عمر ان کے گھر گئے تھے تو ان کے پاس کیا کچھ بھی نہیں تھا. اگر دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے تو وہ لوگ تو بہت کم عقل ہوئے، پھر کتنے کم عقل لوگ تھے. اور دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے تو فوربس کے نام کے اوپر 2015 کی لسٹ کے ٹاپ کے اوپر بل گیٹس کے جو ایسٹس ہیں 76 سمتھنگ بلین ڈالر، سب سے عقل مند انسان دنیا کا یہ ہے. اور مسلمانوں کے اندر بھی ये जितने भी अरब कंट्रीज़ के अंदर जितने भी बादशाह बैठे हुए हैं जिनके पास अरबों अरब डॉलर हैं, कि प्राइवेट जेट प्लेन्स इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, सबसे बड़ा जहाज़ दुनिया का कौन सा आया, A380, डबल, पूरा जहाज़ डबल डेकर है। तो एक अरब प्रिंस ने क्या किया, एक पूरा जहाज़ जो है वो अपने पर्सनल लिए बुक करा लिया, फ्लाइंग पैलेस के नाम उसको रखा, फ्लाइंग पैलेस है ये, उसके अंदर तमाम जो महलात के अंदर होते हैं, स्विमिंग पूल भी बनाया उसके अंदर, हर चीज़ डाली है फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के अंदर। एक तरफ क्या हाल है मुसलमानों का, तो पैसा है लेकिन वो हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान और सहाबा वाला वो दिल नहीं है, वो ईमान और तकवा नहीं है, अल्लाह ताला के ऊपर वो वाला यकीन नहीं है। हमारे अपने मुल्क के अंदर भी आप देख लें कि ऐसे लोग हैं जिनके बारे में क्या कहा जा रहा होता है कि इनके पास तो ऐसा पैसा, इतना पैसा है कि पाकिस्तानी करेंसी में तो गिना भी नहीं जा सकता ये पैसा, इतना पैसा, इतने बड़े बड़े जो हैं उनके पास, लोगों के पास मिल्स हैं और इतने बड़े बड़े ख़ानदान बन चुके हैं वो, लेकिन उनके पास ये पैसा नहीं है कि वो अपने इधर लगा सकें कहीं। कोई ये नहीं करता कि हाँ हम बेशक अपने नाम के कोई बहुत बड़ा काम करें, कोई दीन का बहुत बड़ा काम करें, नहीं, कोई भी नहीं करने के लिए तैयार। ज़्यादा से ज़्यादा क्या जज्बा निकलता है लोगों में, कि वो एक हदीस है ना कि मस्जिद जिसने बना दी तो वो क्या होगा, जन्नत में जाएगा, जिसने मस्जिद बना तो मस्जिद एक बना देंगे ज़रूर, हर उल्टा सीधा काम करेंगे और नेकी क्या करेंगे, एक मस्जिद बना देंगे, एक मस्जिद में पैसे डाल दिए ताकि बस ये वो जो बात थी ना कि हमें जन्नत में महल मिलेगा। इकबाल ने क्या कहा था इस बारे में, मस्जिद तो बना दी है शब भर में इमां की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका। कि मस्जिद तो बनाने, एक रात एक ख़ास वाक़िया हुआ था जिसकी तरफ भी इस शेर के अंदर दो चीज़ें मैंशन है। एनी वे, तो ये मुसलमानों का हाल है अला। अब जब सहाबा का वो लेवल होता था कि वो दुनिया के अंदर लेविशिंग लाइफ नहीं होती थी उनकी, उनकी कुछ भी नहीं होती थी, वो तो इंतज़ार कर रहे होते थे कि हम अल्लाह के पास कब जाएंगे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने इतने बड़े सल्तनत के ऊपर जिनकी खिलाफत थी, अमीरुल मोमिनीन कहलाते थे वो, जिनके नाम से जो दुश्मन थे वो डरा करते थे, कांपा करते थे, अपने आखिरी हज के ऊपर दुआ क्या मांग रहे थे वो, अल्लाह ताला मेरे ऊपर ये जिम्मेदारियाँ बहुत भारी होती जा रही हैं, विद एज मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे अपने पास बुला लें। ये उनका मुकाम था, जिम्मेदारियाँ उन्होंने समझी थी इस चीज़ को कि इतनी भारी भारी जिम्मेदारियाँ, मैं इनको मीट नहीं कर पा रहा। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ प्रिविलेज समझी जाती है, लड़ रहे होते हैं, दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं कि ये धांधली करके आए हैं और ये हमें आना चाहिए था और ये हमारा हक बनता था, हमने पहुंचना था यहाँ पे ताकि हम लोग कुछ करते, ये प्रोटोकॉल्स हमें मिलते हैं ये वाले। तो सहाबा के अंदर जब वो था ना, तो उनको दुनिया छोड़ने में उनको एक मिनट भी नहीं लगता था, उनको था कि आखिरत के अंदर सब कुछ मुझे मिलना है, मुझे सेहत मिलेगी आखिरत के अंदर, हमेशा की जवानी मिलनी है मुझे, मुझे वहाँ पे गर्मी और ये तमाम चीज़ें, भूख प्यास कुछ भी नहीं मिलना, अल्लाह ताला ने मेरी तस्कीन के लिए क्या कुछ रखा होगा। और सबसे बड़ी चीज़ जिसको अल्लाह ताला ने ख़ुद मेंशन किया हुआ है, सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, जो कि हम लोग अब अभी मेरा और आपका, हमारा वो ईमान का लेवल नहीं है कि हम इसको कोई चीज़ समझ सकें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके पीछे सबसे ज़्यादा तड़प थी, जो अगेन मैं कह रहा हूँ मैं और आप इसको वेटेज ही नहीं देंगे, वो क्या है, अल्लाह ताला का दीदार, अल्लाह ताला को हम देखें कि आखिर वो कौन हस्ती वो है क्या, जिसकी खातिर मैं भूखा रहा लेकिन मैंने हराम में नहीं हाथ डाला, जिसकी वजह से मैंने ये मुश्किलात बर्दाश्त की, जिसकी वजह से मैंने ये नहीं किया, जिसकी वजह से ये हुआ, जिसकी वजह से ये हुआ, जिसकी वजह से मैंने सब्र किया, जिसकी वजह से ये हुआ, तमाम चीज़ें, वो हस्ती उसको मैं देखना चाहता हूँ। ये मेरा और आपका ईमान नहीं है कि हम इसको फील कर सकें। वो सहाबा का क्या वाक़या था जो आप सल्लम की खिदमत कर रहे थे, जब आप सल्लम वज़ू और वज़ू कर रहे थे तो आप सल्लम ने खुश होकर कहा था कि कोई दुआ मांगो, कि क्या मांगते हो, खुश हुए तो मैं तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की हाँ वो दुआ करूँगा। तो उन्होंने क्या ये नहीं कहा कि कोई मेरे बड़े अच्छे नंबर से पास हो जाओ, कोई अच्छी जॉब लग जाए, कुछ हो जाए, ऐ नबी सल्लम मैं आपका साथ चाहता हूँ। ये उनकी ख्वाहिशात थी, ये उनकी विशेज़ थी। एक डॉक्यूमेंट होता है जब आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं क्या बोलते हैं उस डॉक्यूमेंट को, सीवी या रिज्यूमे बोलते हैं, करिकुलम विटाया या रिज्यूमे बोलते हैं उसे। उसके ऊपर टॉप पे लिखा होता है ऑब्जेक्टिव, क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्या लिखा होता है, टू सीक अ जॉब इन फलानी फलानी कंपनी जिसके अंदर मेरी ये स्किल्स ये हो सके फलाना, सब झूठ। एक्चुअली क्या होता है, कोई ऐसी कंपनी मिल जाए जो मुझे बहुत अच्छा खासा पैसा दे दे, बस ये होता है ऑब्जेक्टिव हमारा। उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपका साथ चाहता हूँ। सहाबा का क्या था, अल्लाह ताला का दीदार देखना चाहते हैं। जब वो कुरान पढ़ते थे तो आप लोग जिस तरह पढ़ते हैं कुरान या मैं पढ़ता हूँ जिस तरह कुरान, वो इस तरह नहीं कुरान पढ़ा करते थे कि कुरान पढ़ रहे हैं साथ साथ जमाइयाँ भी लिए जा रहे हैं, नींद आ रही है और बिल्कुल बोर हो रहे हैं कि यार क्या हम लोग जिन्हें बोझ है हमारे ऊपर। ये सहाबा का ये बेस्ट पास टाइम होता था, जब उनके पास वक्त होता था वो कुरान पढ़ते थे और इस पर खुश होते थे कि जो उसके अंदर नेमतें आती थी। जब उसके अंदर किसी पकड़ की बात करते थे अल्लाह ताला, तो उसमें पनाह मांगा करते थे वो। ये चीज़ है जो फ़र्क कर रही है, क्यों वो इतने ऊपर क्यों गए थे, क्यों कि इकबाल ने क्या कहा था जवाब शिकवा में, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख़ार हुए तारिक़ कुरान होकर। तो ये मौत की जो कराहत है ये मसला है असल में, दुनिया की मोहब्बत और मौत से कराहत। इसकी एक बदतरीन जो शक्ल बन चुकी है उसके बारे में अबू दाऊद की किताबुल इजारा के अंदर हदीस है, अन इब्ने उमर काल समेत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है, उन्होंने कहा मैंने खुद सुना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा तबा या तुम बे ऐन, जब तुम सूद के लेन देन में लग जाओगे। ऐन जो था वो एक ख़ास किस्म के सूद की तजारत होती थी, जब तुम सूदी कारोबार में लग जाओगे, सूद के काम में लग जाओगे, ये वाला जो है ना ये आजकल के बैंक्स ऑफर करते हैं तमाम चीज़ें जो जिस खास कैटेगरी की बात हो रही है, वाखज़ तुम अज़नाबुल बकर, और तुम गायों को उनकी दुमों से पकड़ लोगे। कहने का क्या मतलब है, गायों को उनकी दुमों से पकड़ लोगे, तुम कैरियर्स पे के पीछे लग गए हो। तुम लाइफ स्टॉक किस चीज़ की एग्जांपल होती थी, बिजनेस की एग्जांपल होती थी ना, अपने कैरियर्स बिजनेस में लग गए हो, उनकी दुमों से पकड़ लिया, बस उसी में तुम खुश हो कि तुम बड़ी कामयाबी तुमने हासिल की हुई है। वरजी तुम बिज जर, और जब तुम ज़रात के ऊपर खेती बाड़ी के ऊपर मुतमईन हो जाओगे, बड़े राजी हो तुम, रजी तो जब तुम राजी हो गए इसके ऊपर। सुबह शाम की दुआओं में एक जिक्र एक ख़ास क्या आता है, रजी तो बिल्लाह वबे इस्लाम वबे मोहम्मदिन नबिया, कि उनको नबी बना, मैं इस पर राजी हूँ। लेकिन आप सल्लम क्या फरमा रहे हैं, ये जब मामला हो जाएगा जब तुम उस पर राजी हो गए, खेती बाड़ी के ऊपर बहुत मुतमईन हो तुम, कैरियर और बिजनेस की पकड़ दुमों को पकड़ के बैठे हुए, बहुत तुम तसल्ली के अंदर हो और सूदी लेन देन में पड़ गए हो। थर्ड चीज़ क्या फरमाई रसूल सल्लम ने, व तरक तुमुल जहाद, और जब तुम जहाद को तर्क कर दोगे, ये चार काम जब तुम कर लोगे ना, सल्लतल्लाहु अलैकुम जुल्ला, तो अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर जिल्लत जो है उसको तुम्हारे ऊपर फेंक देगा। हत्ता तरजेऊ इला दीनकुम, जब तक तुम वापस अपने दीन में नहीं लौटते। ये अल्फाज गौर करें, हत्ता तरजेऊ इला दीनकुम, जब तक तुम वापस अपने दीन में नहीं लौटते, यानी कि तुम कहीं और निकल गए हो, ये दीन ही नहीं है तुम्हारा, ये इस्लाम नहीं है कि तुम लोगों ने सूद में तुम पड़ गए हो, कैरियर और बिजनेस लाइन्स में तुम पड़ गए हो, खेती बाड़ी में इनमें मुतमईन होकर, जहाद है ही नहीं सेन में कि जहाद फी सबीलिल्लाह करना था हमने, वो पूरी मेरी जिंदगी भर का एक वो एक्टिव काम रहा ही नहीं, तो बस ये जिल्लत तुम्हारे ऊपर आ जाएगी जो इस वक्त जिल्लत है। हत्ता तरजेऊ इला दीनकुम, वापस अपने दीन में लौटो। ये जिल्लत इस तरह नहीं ख़त्म होगी कि हम लोग ये कह लें कि हम अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को और इम्प्रूव करते हैं, इस तरह नहीं जिल्लत ख़त्म होगी। चाइना कॉरिडोर बना रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो इससे बहुत हालात बेहतर होंगे, इससे जिल्लत ख़त्म नहीं होने वाली। किस चीज़ से ख़त्म होगी, जब जिहाद वापस ज़िंदगियों में आएगा, جہاد کا مطلب وہ جو پورا پورا کانسیپٹ ہے جہاد کا، صرف قتال نہیں، پورا کانسیپٹ جہاد کا جو ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا اسے، پورا کانسیپٹ وہ. اور یہ کہ جو کیریئرز اور یہ تمام چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں کہ صرف میں نے مجھے سسٹین کرنے کے لیے، یہ میرا پرپز آف لائف نہیں ہے، یہ بس ٹائم جو ہوئے میرا میں نے اتنا ہی ٹائم لگانا ہے اس کے اوپر، اس سے زیادہ نہیں، یہ میرے سر کے اوپر سوار نہیں ہوئی یہ چیز. اور یہ جو حلال حرام کی تمیز کرنی ہے، بینکنگ اور یہ سود اور ان چکروں میں نہیں پڑنا، اور پھر ان چار چیزوں کے بعد باقی دین کی طرف چلنا شروع ہوں، اپنے عقیدے سے سٹارٹ کریں اور اوپر تک، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ذلت ختم ہوگی، اس صورت میں ذلت ختم ہوگی. ایک اور حدیث ہے ابو داؤد کی کتاب السنہ کے اندر. یہ حدیث کیوں بتا رہا ہوں یہ والی، یہ سمجھانے کے لیے کہ جو راستہ ہے جس کو، یہ تو ہے نا جو چیزیں چھوڑو چار، جس راستے پہ چڑھنا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت ہے اس کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارباز رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف منہ کر لیا اور واز دیا، ایک لیکچر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑا ہی بلیغ اور جامع واز تھا، یعنی کہ ایسا نہیں کہ گھنٹوں لگ گئے ہیں، بہت کم باتیں کی لیکن بہت گہری باتیں، بہت بھاری باتیں کی اس کے اندر، ایسا کہ اس سے ہماری آنکھیں بھر پڑی، کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جا رہے ہونا شروع ہو گئے، اس قدر وہ افیکٹو آف ٹچ کر گیا ہمارے دلوں کو، اور ہمارے دل جو تھے وہ اس پہ اثر میں آ گئے. تو ایک کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو گویا ایسے لگ رہا ہے جس طرح کہ کوئی جانے والا، کوئی الوداعی خطاب تھا، آپ جا رہے ہیں جس طرح کہ اس طرح کا یہ بیان لگ رہا ہے، اس طرح کی نصیحتیں کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں، کیا آپ ہمیں وصیت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے حکام کا احکام سننا اور ماننا، خواہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. کیوں یہ کہا؟ یونٹی رکھنا اپنے اندر، یونٹی رکھنا. بلا شبہ تم میں سے جو میرے بعد زمانہ پائے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا، جس طرح کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، نہ پولیٹیکل لیول کے اوپر مسلمانوں میں اتفاق ہے، نہ کوئی اکنامک لیول کے اوپر اتفاق ہے. یورپ کے اندر ایک کرنسی وہ مان رہے ہیں، ہم لوگ اپنی اپنی لے کے بیٹھے ہوں گے، کوئی کسی قسم کا اتفاق نہیں ہے. اور سب سے برا حال کس میں ہے؟ فرقہ واریت کے اندر سب سے برا حال یہاں پر ہے. چنانچہ ان حالات میں میری سنت اور میرے خلفۂ راشدین کی سنت اپنانا، سنت کو داڑھوں سے پکڑنا، یہ دانتوں کے داڑھ ہوتے ہیں، کوئی آپ نے کوئی چیز بہت ایک، آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو ہے وہ بہت، جس طرح کے فرمایا الفاظ کے اندر بہت جامع ہے، کوئی چیز آپ نے کھولنی ہو بالفرض، آپ نے بہت زور لگایا، ایک خاص لمٹ کے بعد کوئی چیز آپ سے نہیں ہو رہی، نیکسٹ آپ کیا اٹیمپٹ کرتے ہیں؟ داڑھ سے کھولتے ہیں اسے، کیونکہ آپ کی پکڑ جو ہے اس سے زیادہ سخت، آپ کے ہاتھ اتنی سخت نہیں پکڑ سکتے جتنا آپ کے داڑھ پکڑ سکتے ہیں. تو داڑھوں سے پکڑنا میری سنت کو. اور نئی نئی جو بدعات ہیں، جو دین کے اندر نئی نئی باتیں پیدا ہو گئی ہیں جو سنت میں نہیں ملیں گی، اس کا سان ہلکے سنت اور خلافت راشدہ کے دور میں دیکھیں، اگر وہ بات نہیں ملتی جو دین کے میں سمجھی جاتی ہے، ریجیکٹڈ، تو ان سے اپنے آپ کو بچانا. تو آگے جو الفاظ ہیں وہ وہی ہیں جو جمعے کے اندر عام طور پر فرمائے جاتے ہیں، کہ نئی ہر نئی بات جو ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے. تو جو راستہ ہے وہ بہت واضح ہے، وہ موجود ہے، تمام چیزیں موجود ہیں. پھر فرقہ واریت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا خبردار ہو جاؤ، ان من قبلکم من اہل الکتاب، تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے، افترقوا علی سنتین و سبعین ملتن، وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، جو تم سے پہلے اہل کتاب تھے وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، وَإِنَّ هَٰذِهِ مِلَّةً، اور یہ جو میری ملت ہے اس نے بھی بٹ جانا ہے، کہ عنقریب عنقریب یہ بھی फ़िरकों में बढ़ जाएगी, कितने फ़िरकों में, 72 फ़िरकों में। और इनके बारे में क्या फरमाया, कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जो हैं वो आग में जाएंगे, इल्ला मिल्लत वाहिदतन, सिवाय एक मिल्लत वाहिद के, फ़िरकों की बात नहीं की, एक मिल्लत वाहिद, जो कुरान के अंदर सूरह बकरा के अंदर भी जिक्र आता रहता है कि ये कान नास उम्मतन वाहिदतन, कि लोग जो थे, इंसानियत जो थी वो एक मिल्लत वाहिद थी। तो वो जो एक्सप्रेशन है कि वो जो उस रास्ते को पकड़ के रहेगा, फ़िरके का नाम नहीं, उस रास्ते को लेके बैठा रहेगा, उसकी निजात हो जाएगी। तो ये तमाम बातें जो आपको मैंने बता रहा था कि ये जो इस कदर जो अंधेरे हैं, इन अंधेरों के इन्हीं हालात के अंदर अल्लाह ताला ने जब यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर एक नौजवान को पैदा किया सियालकोट में, जिनके ज़ेहन के अंदर ये बात बैठी हुई थी कि हम लोग जो हिंदू हैं, हिंदू से मुराद ये कि हिंदू नेशनल्स जिसके अंदर हिंदुस्तान में रहने वाले जो हैं, हम भी यूरोप की तरह उसी तरह तरक्की हासिल कर सकते हैं जिस तरह यूरोप ने तरक्की हासिल की थी। और वो बहुत शौक़ से गए थे लंदन पढ़ने के लिए। तो वहाँ जब गए कि रोल मॉडल मैं देखूँगा वहाँ जाके, जो उनका तरीक़ाकार है ना, मैंने वही तरीका अपनाना है, हम मुसलमानों ने भी, और मैं वही उनको फॉलो करेंगे तो हम भी दुनिया में कामयाब हो जाएंगे। जब वो वहाँ गए और वहाँ जाके उनका जब हालात हुए कि उन्होंने ये देखा कि नहीं, ये तो सोसाइटी जो है तो गॉडलेस सोसाइटी है, इसके अंदर तो बाकी तमाम चीज़ें हैं लेकिन ये, उन्होंने क्या कह दिया था, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। क्योंकि उन्होंने कहा था कि दीन जो है, जो गॉडलेस सोसाइटी है, ये कामयाब नहीं रहेगी, ये ज़्यादा अरसा प्रवेल नहीं करेगी। और ये जो यूरोप के अंदर उनका रहना था, इससे उनकी जो आँख खुल गई थी, जिसके ऊपर उन्होंने खुद कहा, वह मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफ़ान मगरिब ने। तो इन्होंने, इकबाल ने आके जो इस सारे थॉट प्रोसेस से गुजरे थे, वो अपनी जवानी उस दौर के अंदर सारे थॉट प्रोसेस से, ये लंदन भी गए थे, उन्होंने बैरिस्ट्री भी की थी, उन्होंने PhD भी की थी, जर्मन लैंग्वेज के अंदर की थी, म्यूनिख यूनिवर्सिटी से वहाँ से करके आए थे, और यहाँ पर आके शायर नहीं थे वो, ये तो हम लोगों ने सिर्फ उर्दू में पढ़े जा रहे हैं, इस तरह के शायर बनाए। बाय प्रोफेशन वो क्या थे, ही वॉज अ लॉयर, जिस तरह कायदे आज़म लॉयर थे, इस तरह ही वॉज अ लॉयर बाय प्रोफेशन। एजुकेशन उनकी 7 PhD इन फिलॉसफी थी उनकी, और अपने बात को पैगाम पहुंचाने के लिए क्या किया उन्होंने क्या किया कि एक रास्ता क्या है कि लेक्चर्स बंदा दे, एक बंदा किताबें लिखे, जो आजकल के हिसाब से एक नए तरीके के हो गए, डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाए। उन्होंने पोइट्री को पिक किया एज अ वे के आइंदा आने वाले तमाम ज़माने के जो लोग हैं उनके लिए ये फ़ायदा पहुँचाएगा ये चीज़। तो उसके अंदर उन्होंने एक और गाइडिंग प्रिंसिपल दे दिया, जो वो अपने दौर में जो जिसको एम्बिशन बना के वो देख के गए थे ना कि हम लोगों ने इस तरह तरक्की हासिल करनी है दुनिया के अंदर जिस तरह यूरोप ने इस तरह किया, तो उस पर क्या कह दिया था उन्होंने, अपनी मिल्लत पे कयास अक़वाम मगरब पे ना कर, ख़ास है तरकीब में रसूल कौम हाशमी। इसका कयास जो है वो अक़वाम मगरब के ऊपर नहीं करना, ये ख़ास मिल्लत है, ये इसका एक अपना पैटर्न है, और इसका पैटर्न जो है वो वही है जो अल्लाह के रसूल सल्लम बता के गए थे कि मेरी और राशिदीन की सुन्नत के ऊपर तुमने फॉलो करना है। तो इन तमाम अंधेरों से निकालने के लिए उनके नज़दीक क्या एक आइडिया आया था, उन्होंने क्या चीज़ सोची थी, उन्होंने ये सोचा था, जो ये नहीं कि हम कह देते ना कि उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, उन्होंने ख्वाब ये नहीं कि ख्वाब देखा था, हकीकत में बहुत साल उनके जो थे, जो पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट रही थी उनकी बहुत साल, विद एक्सपीरियंसेस वो पहुँचते इस लेवल तक गए थे कि जब बाकी मुस्लिम लीग और ये तमाम लोग गए हुए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर, तो यहाँ पर उन्होंने जब कहा था कि हिंदुस्तान के नॉर्थ वेस्ट की तरफ मैं एक आज़ाद मुस्लिम रियासत बनता देखता हूँ, और अगर ये हो गया तो हमें ये मौका मिल जाएगा कि हम अरब एम्पीरियलिज्म के दौर में, जो अरबों के जो बादशाह थी उस दौर के अंदर, जो इस्लाम के रोशन चेहरे के ऊपर दाग और धब्बे लग गए हैं, اس کو صاف کر کے ہم اسلام کا روشن چہرہ دوبارہ دنیا کو دکھا سکیں. کیا ویژن تھا؟ یہ نہیں کہ مسلمانوں کے اکنامک حالات بہتر ہوں تو ایک الگ ملک ہو جائے جہاں پہ میجورٹی مسلمان ہوں، ان کے حقوق زیادہ پروٹیکٹڈ ہوں. باقی مسلم لیگ کے لوگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے بے شک، لیکن یہ نہیں کہ پروٹیکٹڈ ہوں یا کوئی اس طرح کی حالات ہوں، نہیں. ویژن کیا تھا؟ ایک ایسی جگہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایونچولی یہاں پہ حاصل ہو جائے گی. انہوں نے تو نہیں دیکھا، وہ تو فوت ہو گئے تھے 8 سال کے اندر ہی، پاکستان تو 17 سال کے بعد بنا تھا. یہاں پہ اگر یہ ہمیں خطہ مل گیا، تو پھر ہمیں موقع مل جائے گا کہ ہم لوگ اسلام کے جو چہرے کے اوپر بدنما داغ دھبے عرب امپیریلزم کے دور میں لگ گئے تھے، ہم اس کو اتار کے اس سے پہلے والا جو روشن دور تھا وہ دکھا سکیں. اس سے پہلے روشن دور کیا تھا؟ بادشاہت سے پہلے کیا تھا؟ خلافت راشدہ، خلافت راشدہ کا دور تھا. یہ جو جس ملک کے اندر میں اور آپ ہیں، اس ملک کی فاؤنڈیشن جو بنی تھی، جس کا مقصد تھا بنانے کا، وہ مقصد ڈائریکٹلی یہی تھا کہ اسلام کا دوبارہ اٹھنا ہے یہاں سے، اس ملک سے. قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ لائٹ ہاؤس بنانا ہے ہم نے اسے. اور جب لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، کیونکہ سیکولر مائنڈیڈ لوگ ہوتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ قائد اعظم کا کہنا تھا کہ یہ لوگ جو آپس میں باتیں کرتے ہیں، اسلامک لاس آر ایز مچ اپلیکیبل ٹوڈے ایز دے ور 1300 years ago. ساری باتیں پرانی بات کی تھی، تو ایز دے ور 1300 years ago. تو یہ جو ملک جو یہاں پہ آپ کو ملا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہ نصیب کر دیا ہے، یہ ملک بنا ہی اس کام کے لیے تھا کہ وہ جو ساری ہماری ڈارک ایجز چلی آ رہی ہیں، ہم نے اس ڈارک ایجز سے نکلنا ہے. اس ڈارک ایجز سے نکلنے کا پلیٹ فارم یہ تھا. پوری تاریخ پڑھ لیں آپ لوگ، کوئی ایک ملک دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اس سیم آئیڈیالوجی کے حساب سے بنا ہو. سعودی عرب اس حساب سے نہیں بنا، یو اے ای اس حساب سے نہیں بنا، قطر میں ایسے کوئی خیالات نہیں تھے، کویت میں کوئی ایسے خیالات نہیں ہیں، عمان، یمن، ایسے کوئی ویژن نہیں ہے ان کا. جارڈن لے لیں، لبنان لے لیں، جو مرضی مسلم ملک لے لیں آپ لوگ، کسی ایک ملک کا بھی یہ ویژن نہیں ہے. یہ والا دنیا کے اندر واحد، آج تک واحد کوئی ملک اگر اسلام کے نام پہ بنا ہے تو وہ یہی تھا ملک، پاکستان، اور کوئی ملک نہیں ہے. اور دنیا کے واحد ملک ایسا ہے کہ جب اس وجہ ان کی پراکسی گورنمنٹ چل رہی تھیں، تب یہاں پر ڈکلیئر ہوا تھا کہ سوورنٹی اوور دا انٹائر یونیورس بلانگس ٹو اللہ آل مائٹی، اینڈ یہ جو گورننس ہے، جو خلافت ہے، دس از اے سیکرڈ ٹرسٹ جو یہاں پر پریکٹس کیا جائے گا. جو خلافت کی ساری بات ہے، جو کانسیپٹ ہے سارا کا سارا، وہ بعد میں پرپزلی کچھ ہم ڈیویٹ ہوئے، کچھ ڈیویٹ کیا گیا تھا. یہ سارا کا سارا جو بنیاد ہے، یہ جس ملک کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ جگہ. اور کسی ملک کے اندر یہ آپ کو اپرچونیٹی بھی نہیں ملی ہوئی کہ آپ دین کے لیے کچھ کر سکیں. آپ کسی ملک میں جا کے دیکھیں، آپ کو ریلیجن پریچ تک نہیں کرنے دیں گے وہ، جو آپ کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کر دی ہے. جس طرح ایک خاص جنریشن تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس کے ذریعے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا تھا، اسی طرح ایک موقع یہاں پہ ملا کہ یہاں پہ جو لوگ ہوں گے ان کے پاس موقع ہے کہ وہ فاؤنڈیشن مل گئی ہے. اقبال نے ویژن دے دیا، قائد اعظم نے فاؤنڈیشن دے دی ہے، یہاں پہ اب وہ کام کیا جا سکتا ہے. اب میں حدیث کے آخری حصے کی طرف آتا ہوں، جس حدیث سے میں نے کلاس سٹارٹ کی تھی، کہ جو مختلف دور بتائے تھے کہ وہ جو پراکسی گورنمنٹ کا بھی دور آ گیا، ملکن جبریتن، اتنا جو ڈارکسٹ ٹائم ہوگا، جو ڈارکسٹ ایج ہوگی، جب کوئی دنیا میں روشنی نہیں ہوگی، اسلام کا چراغ جو ہے وہ بجھتا ہوا نظر آئے گا، تو تب کیا ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوۃ. پھر دوبارہ وہ دور آئے گا کہ بالکل باٹم سے ایک دم سے دوبارہ پیک ٹاپ پہ جانا ہے، کہ دوبارہ ایک دم سے خلافت کا وہ دور آئے گا جو نبوت کے عین نقش قدم کے اوپر ہوگا. جس طرح خلافت راشدہ تھی، وہ دور دوبارہ ڈائریکٹ آنا ہے، اور یہاں یہ جس ملک کے اندر ہم لوگ ہیں، یہ بنا ہی اللہ کے نام کے اوپر ہے. ये एक आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था कि सारी हिस्ट्री के साथ करके एंड में ठीक है हमारा बहुत डार्क आ गया, अब आगे फ्यूचर कहाँ से उठना है, जिसके लिए मेरे और आपके पास एक मौका है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका।